العظيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الجليل الظاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسائل کفا میں ہماری گفتگو کمبھ کے مسائل پر جاری اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو اور مسائل کمبھ کے بعد ہماری گفتگو اسی موضوع پر دوبارہ ہوگی جس پر جاری تھی یعنی نماز کے مطلب خوب کیونکہ مقدمات نماز میں سے آتا یعنی اگر کوئی شخص کمب نہ نکالے تو اس کی نماز نہ صحیح ہے اور نہ قبول صحت کے اعتبار سے بھی ٹھکرا دی جائے گی اور قبولیت کے اعتبار سے بھی. اس لیے نماز کے مسائل پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اسی چیز کو مناسب سمجھا گیا کہ پہلے کمبھ کی گفتگو ہو جائے اس کے بعد نماز کے مسائل پر گفتگو ہو. کمبھ کے مسائل نے ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ ہماری شریعت کے اعتبار سے سات چیزوں پر کمبھ واجب ہوتا. پہلی پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ضرورت اس دور میں اس زمانے میں اور اس ماحول میں ہمیں بہت کم پڑ سکتی ہے اس لیے ان کے مسائل پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد چھٹی چیز تھی کہ جب مال حلال و حرام آپس میں مل جائیں اور اس کا حکم نکال دیا جائے تو پورا مال پاک ہو جاتا ہے. ساتویں چیز جو بنیادی چیز ہے ہمارے ماحول کے اعتبار سے وہ تھا کہ ایک آدمی اپنے ایک سال کے دوران جتنی کمائی کرتا اس میں سے اس کا جائز خرچہ نکال کر اس کے پاس جتنے پیسے باقی بچتے ہیں اس کا پانچواں حصہ بطور سمس نکالنا اس کے اوپر واجب. اور یہ واجب ہر ایک پر ہے چاہے مرد ہو یا عورت، بے روزگار ہو یا بے روزگار، 15 سال کی عمر ہو یا جتنی زیادہ اس کی ہو. اور جو شخص کمبھ نہیں نکالے گا اس کو شرعاً یہ حق باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنے مال کو ہاتھ بھی لگا سکے، اس کے لیے اپنے مال کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہو جائے. تو کمبھ نہ نکالنے کے باوجود اگر کوئی اپنے مال کو استعمال کرے تو اسے دوہرا گناہ ختم ہوا ہے، اس کے سر پر دوہرا گناہ عائد ہوگا، ایک کمبھ نہ نکالنے کا، دوسرے مال کو استعمال کرنے کا. اور کمبھ کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کی شراکت میں ہیں اور وہ کمبھ نہیں نکالتا، آپ کمبھ نکالتے ہیں، تب بھی اگر آپ باقاعدہ کمینی کی تکلیف میں ہیں تو آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر باپ کمبھ نہیں نکالتا تو بیٹا جو ہے باپ سے کوئی چیز نہیں لے سکتا. دوست کمبھ نہیں نکالتا تو دوسرا دوست اپنے اس دوست سے نہ کوئی چیز لے سکتا ہے نہ اس کے گھر میں جا کر کسی چیز کو استعمال کر سکتا ہے. اور اسی قسم کے جتنے بھی مسائل درپیش ہوں گے کہ بھائی بھائی سے نہیں لے سکتا، باپ بیٹے سے نہیں لے سکتا، اور اگر دوست سے نہیں نکالتا تو آپ کمینی کی تکلیف میں رہنے والے اس سے کسی قسم کی کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے. یہاں تک ہمارے مسائل ہو گئے تھے اور اب آج کی گفتگو یہ کہ جب کمبھ نکالا جائے گا تو اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا. اس میں بھی دو تین مسائل پر ہماری گفتگو شروع ہو چکی. پہلی یہ بات کہ حکم ایک عبادت ہے، اس لیے حکم نکالتے وقت نیت کا کرنا ضروری ہے. اگر بغیر نیت کے حکم کے پیسے حوالے کر دیے کسی عالم دین کے یا کسی سید حوالے کر دیے بغیر اس نیت کے کہ میں حکم نکالتا ہوں اور وطن ملے گا، یہ نیت کیے بغیر اگر وہ پیسے دے دیے تو وہ کمبھ نہیں مانا جائے گا، اور اس کے بعد جب کبھی یہ مسئلہ معلوم ہو تو دوبارہ کمبھ نکالنا پڑے گا. تمام زندگی یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوا تو مرنے کے بعد اس کے وارثوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے باپ کا یا اپنے مورث کا تمام کمبھ جو ہے وہ دوبارہ نکالے. تو خم کے نکالتے وقت اسی طریقے سے نیت کرنا واجب ہے جس طریقے سے وضو غسل یا نماز کے وقت نیت کا کرنا ضروری ہے. خم جب نکالا جائے گا پانچواں حصہ یا 20%, اس کے دو حصے کیے جائیں گے. پہلا حصہ جسے ہم امام کا حصہ کہتے ہیں وہ مجتہد تک پہنچایا جائے گا, اور دوسرا حصہ جسے سادات کا حصہ کہا جاتا ہے وہ مستحق تعداد تک پہنچایا جائے گا. جس سید کو یہ حکم دیا جائے ضروری ہے کہ یا وہ یتیم ہو یا وہ مسکین ہو اور یا پھر وہ مسافر ہو. مسافر کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک شخص سفر میں ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں یا اس کی جیب وغیرہ کٹ جاتی ہے یا مہنگائی بڑھ جاتی ہے, پیسے زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, جو پیسے اس کے پاس ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ اس کے سفر کا خرچہ پورا کر سکے, تو ایسے مسافر کو بھی حکم دیا جا سکتا ہے چاہے وہ عرب مدینی کیوں نہ ہو. اپنے ملک میں یا اپنے شہر میں جہاں کا وہ رہنے والا ہے اس کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو, جس شہر میں وہ گیا ہے اس وقت اگر وہاں پر اس کے پاس پیسے کم ہو جائے تو پھر اس کو حکم دیا جا سکتا ہے, لیکن اس شرط کا خیال رکھتے ہوئے کہ اسے اتنا حکم دیا جائے گا جو اس کے کرائے کے برابر یا اس کی ضرورت کے برابر ہوگا. جس کو حکم دیا جائے اس کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں, یعنی اگر غیر عادل بھی سید ہے تو اسے حکم دیا جا سکتا ہے. ضرورت نہیں ہے کہ جس سید کو دیا جائے وہ ہر طریقے سے واجبات کو ادا کرتا ہو اور حرام سے بچتا ہو, بلکہ اگر ایسا سید ہے کہ جو واجبات کو چھوڑ دیتا ہے کبھی کبھار, کبھی فعل حرام کو بجا بھی لاتا ہے, تب بھی اس کو حکم دیا جا سکتا ہے. لیکن جس سید کو حکم دیا جائے اس میں ایمان کا ہونا ضروری ہے, یعنی 12 امامی ہو, اگر وہ 12 امامی نہیں سید ہے اور اس کے علاوہ مستحق بھی ہے تب بھی اس کو حکم نہیں دیا جا سکتا. لیکن ایسا سید کے حکم کے ملنے سے جس کو گناہ میں مدد ملے, ایک ایسا سید ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ اس کو حکم دیں تو یہ اس حکم کو پہلے حرام میں استعمال کرے گا, اور جو یہ گناہ کر رہا ہے اس گناہ میں اس کو مدد ملے گا. اس صورت میں ایسے سید کو حکم دینا جائز نہیں ہے, اگر آپ نے حکم دے دیا تو وہ حکم نہیں مانا جائے گا اور اس کو دوبارہ نکالنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر یہ شرط گزر چکی کہ عادل ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی سید ایسا کہ جو کھلم کھلا گناہ کرتا فاتح ہے, ان کو حکم شرط دیا جا سکتا ہے. ایسا شخص جو کھلا کھلا گناہ کرتا ہے شرن اس کو حکم دیا جا سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کو حکم نہ دیا جائے. اب یہاں پر اس مسئلے میں بعض اوقات آپ حضرات کے لیے یہ طے کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ یہ سید اس کو ہم حکم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. گناہ تو خیر آج کل تقریباً ہر شخص کرتا ہے, شیعہ اور گناہگار دونوں مترادف لفظ بن گئے ہیں. ایسا تو بہت ناممکن ہے کہ آپ کو شیعہ ملے اور وہ گناہگار نہ ہو. یہ جو گناہگار ہوگا اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے شیعت کی بو آج کل آ ہی جاتی ہے. تو گناہگار اور شیعت تقریباً مترادف الفاظ آج کل بنا لیے گئے, اس لیے آپ کو ایسا سید تو بہت مشکل سے ملے گا جو گناہ نہ کرتا. اب مسئلہ آپ کے سامنے صرف یہ ہوگا کہ جس کو ہم یقین دے رہے ہیں اس کو اس حکم کے ملنے سے اس کے گناہ میں مدد ملتی ہے یا نہیں ملتی, اور یہ طے کرنا یا اس کا اندازہ کرنا یا اس کا فیصلہ کرنا آپ کے لیے تو بہت مشکل ہے بلکہ بعض حالات میں ناممکن ہے. اسی لیے آقا خمینی کے نزدیک واجب یہی ہے اور آقا خوئی کے نزدیک بہتر یہی ہے کہ سادات کو بھی آپ اپنے ہاتھ سے حکم نہ دیں, بلکہ سید کا حصہ بھی کسی عالم دین کے کسی مجتہد جامع شرائط کے حوالے کرے, اس کے بعد جس طریقے سے مناسب سمجھے گا وہ اس کو تقسیم کرے. اگر کہ آپ آقا کوئی کی تقلید میں ہو تب بھی آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سادات کرام کو اپنے ہاتھ سے ہونک نہ دیں بلکہ کسی مجتہد کو اس کے وکیل کو یا کسی بھی عالم دین کے حوالے کر دیں تاکہ ہونک جو ہے وہ صحیح مطلب سے پہنچے آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا ہو جائے اگر وہ عالم کسی ایسے سید کو بھی ہونک دیتا ہے کہ جس شرائط پر پورا نہیں اترتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی آپ اس عالم کے حوالے کر کے بالکل بڑے یوں سے معاف ہو جائیں شرط آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی تاوان یا جرمانہ عائد نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ سے حکم نکال اور وہ حکم کسی ایسے سید کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے کہ جو مستحق نہیں تو اس صورت میں آپ کو یہ جرمانہ ہوگا کہ آپ اس حکم کو دوبارہ نکالیں تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ آپ حضرات اس چیز کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے امام کا حصہ آپ مستحق کو یا اس کے وکیل کو دے رہے ہیں سادات کا حصہ بھی دے پر صرف یہ ہے کہ اگر آقائے کوئی والے ہیں تو سادات کا حصہ اگر مستحق کا وکیل نہ بھی ہو کوئی اور عالم دین بھی ہو اس کے حوالے بھی کر سکتے لیکن آقائے خمینی والے صرف مستحق کے حوالے یا اس کے وکیل کے حوالے کر سکتے ہیں اس کی تفصیل ابھی آگے آئے تو پر خلاصہ یہ ہے کہ جس سید کو جو حکم دیا جائے اس کے گناہ میں اس حکم سے مدد نہ ملے اگر اس کے گناہ میں اس حکم سے مدد مل رہی ہے تو آپ اس کو حکم دیں گے یہ جائز نہیں بلے. اسی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ ایسے سید کے حوالے بھی حکم نہ دیا جائے جو کلن کلنا گناہ کرتا ہو جس سید کو آپ حکم دیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ سید یہ یقین ہے تو آپ کو اس طریقے سے ہوگا کہ دعا بھی لا کر گواہی دیں یا اس طریقے سے ہوگا کہ جس مقام پہ وہ رہتا ہے وہاں پر مشہور یہی ہو کہ یہ سید اگر اس کے محلے والے اس کے شہر والے اس کے پڑوسی اس کے ہمسائے ان تمام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ سید تو اس صورت میں آپ ایسے سید کے حوالے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو تو اس صورت میں دو عادل اگر گواہی دے دیں تو آپ اس کی گواہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سید کے حوالے کو خود کر سکتے ہیں لیکن یہاں پھر وہی مسئلہ کہ یہ بات بہت پیچیدہ ہو جائے گی آپ کے لیے کہ سید کو ڈھونڈے اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم دین کے حوالے سے اہم سادات بھی کر دیں تاکہ اس ذمہ داری سے بھی آپ کو کیا بڑا ہو جائے اہم سادات ایسے سید کو نہیں دیا جا سکتا جس کا نان و نفع آپ کے اوپر واجب ہو مثلاً اگر آپ حضرات میں سے کوئی کسی سیلانی سے نکاح کرے اس صورت میں سیلانی اگر مستحق بھی لاچار بھی تب بھی آپ اس کو حکم نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس کا نان و نفع آپ کے اوپر واجب ہے لیکن اگر کوئی ایسا سید ہے کہ جس کا نان و نفع اس کے کسی رشتے دار کے اوپر واجب ہے اور وہ رشتے دار بہت امیر ہے ایک عورت ہے شادی شدہ ہے اس کا شوہر موجود ہے شوہر بہت امیر ہے لاکھوں کا مالک ہے اور وہ اپنی بیوی کو نان و نفع نہیں دیتا ایسی صورت اگر کہ بظاہر عورت جو ہے مستحق نظر نہیں آتی کیونکہ اس کا شوہر لاکھوں کا مالک ہے لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ شوہر اپنی بیوی کو نان و نفع نہیں دیتا نان و نفع یعنی روٹی کا خرچہ کپڑے کا خرچہ اور رہنے کی سیوا یہ تین چیزیں اگر شوہر اپنی بیوی کو مہیا نہیں کرتا تو شوہر کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو آپ اس بیوی کو خنس دے سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر بیٹا ہے باپ اس کو خنس نہیں دیتا باپ اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا یہ جو آج کل کی مثال ہے کہ باپ ہے اور بیٹا جو ہے اس کا خرچہ نہیں اٹھاتا جنریشن گیپ کی وجہ سے تو ایسی صورت ایسا باپ اس کا بیٹا لاکھوں کا مالک اور وہ اپنے باپ کا خرچہ نہیں اٹھا رہا باپ اگر سید ہو تو آپ اپنا حکم اس کے حوالے کر سکتے ہیں اس چیز کو نہیں دیکھیں کہ پہلی ذمہ داری بیٹے کی ہے جب بیٹا نہیں دے رہا تو ہم کیوں دیں بلکہ آپ ایسے باپ کے حوالے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ خود جو ہے وہ عالم دین کے حوالے کر دیں تمام سنجٹوں سے بچنے کے اسی سلسلے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سید کسی مثلاً کوجے کا فرضدار یا کوئی سید کسی سید کا فرضدار ہے اگر آپ کو لوگوں کو جیسے اطلاع دو کوئی سید کسی دوسرے سید کا فرضدار ہے جو اپنا خمس نکال رہا ہے، ایک شخص ہے وہ اپنا خمس نکال رہا ہے، اور وہی شخص جو اپنا خمس نکال رہا ہے اس سے کسی سید نے قرضہ لیا ہے، ذہن ایک آدمی ہے وہ اپنا خمس نکال رہا ہے 1000 روپئے، اور ایک سید نے اس سے قرضہ لیا تھا 500 یا 600 یا 700 یا 1000، وہ اس نے اس سے قرضہ لیا تھا. اب یہ خمس نکالنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہوں اس سید کو میں نے جو قرضہ دیا تھا وہ سید قرضہ تو ابھی ادا نہیں کر رہا، اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس خمس میں سے میں اپنے قرضے کو کاٹ، یہ اس کے لیے شرط جائز ہے، لیکن اس کے لیے پروسیجر طریقہ ہے جس پر عمل کرنا پڑے. شرط یہ جائز ہے کہ آپ خمس میں سے اپنے قرضے کو کاٹ، لیکن ایک طریقہ ہے جس پر آپ کو عمل کرنا پڑے. وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ خمس جو ہے وہ سید کے حوالے کریں، اور اس کے بعد جیسے ہی تم دیں ویسے ہی آپ اسے اپنا قرضہ وصول کریں. لیکن یہ آپ کے لیے واجب ہے کہ ایک مرتبہ آپ خمس اس کے ہاتھ میں رکھ دیں، یا وہ خمس جو ہے اگر اس کا اکاؤنٹ ہے تو اس اکاؤنٹ میں آپ جمع کریں، اس کے بعد اس سید سے جا کر کہہ سکتے ہیں کہ تم جتنا میں نے قرضہ دیا تھا وہ قرضہ مجھ کو واپس کر. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ لیں کہ 1000 میں سے 600 اس کا قرضہ میں نکال دیتا ہوں، باقی 400 جا کر سید کے حوالے میں کرتا ہوں. یہ آپ کے لیے جائز نہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ پہلے سید کے حوالے کر دیں، اس کے بعد اس کے قرضہ آپ واپس کر دیں. یا دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس سید سے آپ کہہ دیں، چاہے قرضہ دیتے وقت کہیں یا بعد میں کہیں یا خود نکالتے وقت کہیں، کہ تم مجھے اپنا وکیل بنا دو. اب اگر سید اس پر راضی ہو جائے اور آپ کو اپنا وکیل بنا دے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے دل میں یہ خیال لائیے کہ یہ دائنا ہاتھ جو ہے میرا ہے، بائیں ہاتھ جو ہے اس سید کا، دائنے ہاتھ سے آپ بائیں ہاتھ کے اوپر 1000 روپئے رکھیں، اس سید کے ہاتھ میں پہنچے، اب اس میں سے 600 اپنا قرضہ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیں، وہ آپ کے پاس واپس آ جائے، باقی 400 آپ کے جس کے حوالے کر دیں. اس طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. یعنی بہرحال سید کے ہاتھ میں پہلے خمس پہنچانا ضروری ہے، چاہے خود سید کے ہاتھ میں آپ پہنچائے یا اس کا وکیل بن کر آپ خود لے، اس کے بعد آپ اس میں سے اپنا قرضہ کاٹ سکتے ہیں. اسی قسم کا ایک مسئلہ اور کہ اگر فرض کیجیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سید کو خمس نہ دوں اور اسے اپنا خمس بخشوا دوں، ایسا کرنا اس وقت جائز ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے تمام زندگی خمس نہیں نکالا، اگر کہ ایک تو نہیں آج کل لاکھوں آدمی ہیں جنہوں نے تمام زندگی خمس نہیں نکالا، پہلے بہت پیسہ تھا اب آخری عمر میں آ کر وہ غریب ہو گیا، یہ 20 سے 25 سال کی عمر میں وہ غریب ہو گیا، غریب ہونے کے بعد انسان کو اللہ یاد آتا ہے، اب اس کو اللہ میاں کی یاد آئی، جب یاد آئی اللہ کی تو خوف خدا اس کے اوپر تاری، اس کا یہ دل چاہا کہ جتنا خمس میں نے نہیں نکالنا ہے اس کو میں کسی طریقے سے معاف کرا دوں. اس صورت میں ایسا کیا جس کے اوپر پہلے خمس واجب ہو گیا تھا اور وہ پہلے خمس دے سکتا، اس نے نہیں دیا، بعد میں وہ فقیر ہو گیا، فقیر ہونے کے بعد اگر وہ چاہے کسی سید سے یہ کہہ سکتا کہ جتنا سہنے سادات میرے اوپر تھا وہ اس کو معاف کر، اور اگر وہ سید کہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا تو وہ سہنے سادات جو ہے اس کی عمر سے معاف ہو جائے گا، اور بعد میں اگر وہ پھر امیر ہو گئے تو پہلے والا جو خمس تھا اس میں سے سہنے سادات کو نکالنے کی ضرورت نہیں. فرض کیجیے 20 سال 25 سال 30 سال کی عمر تک آپ نے خمس کمایا، 5000 یا 10000 روپے خمس آپ کے اوپر واجب ہو گیا، پھر آپ غریب ہو گئے، 40 سال کی عمر میں جا کر آپ کو یاد آیا کہ خیال آیا کہ خمس تو اس کو نکالنا تھا، وہ 10000 کا خمس نکالنا تھا، اب میں غریب ہوں میرے پاس ایک پیسہ نہیں کیسے نکالوں، کسی سجے سے آپ نے کہا، اس نے کہا کہ 5000 سہنے سادات میں آپ پر معاف کرتا ہوں، وہ معاف ہو گیا. 50 سال کی عمر میں جا کر اب آپ کے پاس پھر 1,00,000 روپئے آ گئے، تب بھی وہ پہلے والے جو 5000 تھے ان کا دوبارہ نکالنا اب آپ کے اوپر واجب نہیں رہے. دیکھیے ایسے شخص کے لیے جو غریب ہو جائے یہ کرنا جائز ہے کہ اپنے خمس میں سے سہنے سادات سید سے معاف کرا دیں. سید کو جو آپ خمس دیں گے تو اس چیز کا خیال رکھیے کہ سید کے 1 سال کا جتنا خرچہ ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو خمس نہیں بھیجا جاتا، احتیاط واجب یہی ہے کہ ایک سال سے زیادہ قرضے کا پیسہ کسی ایک سید کو نہ دیا جائے. کسی کا 50,000 فنڈ نکلا آپ کو یہ نہیں کر سکتا کہ یہ 50,000 پورا اٹھا کر کسی ایک سید کے حوالے کرے, بلکہ ضروری یہ ہے کہ ایک سید کو وہ جتنا ایک سال کا خرچہ ہوتا ہے 10,000 یا 12,000 یا 15,000 یا 20,000 اس سے زیادہ وہ نہیں دے سکتا, باقی جو ہے اس کو دوسروں کے حوالے کرنا پڑے گا. بارہ ایک سید کو ایک سال کے خرچے سے زیادہ خنس نہیں دیا جا سکتا. اسی سلسلے میں اب یہ مسئلہ کہ فرض کیجیے کراچی میں آپ رہتے ہیں, یہ اس لیے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مجھے خاص طور پر اس مسئلے پر بہت عمل کرتے ہیں, حالانکہ آپ کو اعتراض ہوگا لیکن پھر بھی اس چیز کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے. عام طور پر یہ کھوجے کرتے ہیں, دوسرے اس لیے نہیں کرتے کہ حکم بھی نہیں نکالتے کہ رہتے کسی شہر میں ہیں, کیونکہ کمیونٹی ہوتی ہے ان کی, ذرا کچھ ایک ہی جگہ سارا پیسہ جمع کرایا جاتا, تو رہتے کسی شہر میں ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے شہر سے حکم کا پیسہ جو ہے اپنے شہر سے خنس کا پیسہ کسی ایسی جگہ بھجوا دیتے ہیں کہ جہاں پر فرض کیجیے ان کی جماعت کا دفتر یا کہیں ایک جگہ خنس جمع ہوتا ہے وہاں پر وہ بھجوا دیتے ہیں. سہم امام کے مسئلے کو چھوڑیے, اس وقت گفتگو ہو رہی ہے سہم سادات. سہم سادات اگر آپ اس شہر میں رہتے ہیں اور وہاں سے آپ خنس دوسرے شہر میں بھجوانا چاہیں تو یہ بالکل کیا ہے. اگر آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر میں بھجوا رہے ہیں تو یہ جائز, لیکن اگر آپ اس لیے بھجوا رہے ہیں کہ آپ کے شہر میں کوئی مستحق نہیں ہے, چھوٹا سا ایک گاؤں ہے, چھوٹا سا علاقہ ہے, اس میں کوئی سید ہی نہیں, سارے کے سارے غیر سید ہیں, یا سید ہے لیکن کوئی مستحق سید نہیں, تو اگر آپ اس نیت سے بھجوا رہے ہیں کہ یہاں کوئی سید نہیں ہے اور نہ آنے کا امکان, آپ کو معلوم ہے کہ کبھی یہاں کوئی سید نہیں آئے گا, اتنا یقین ہے آپ کو, اس صورت میں آپ دوسرے شہر میں بھجوا سکتے ہیں, اور آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ بھجوانے میں جتنا خرچہ آئے گا اس خرچے کو اسی حکم سے آپ پاس 1,000 روپے آپ بھجوا رہے ہیں دوسرے شہر میں فرض کیجیے منی آرڈر کے ذریعے, اب منی آرڈر کا جتنا خرچہ ہے وہ آپ اس حکم سے نکال سکتے ہیں, اس میں سے کاٹ سکتے ہیں اور باقی خرچہ نکال کر جو حکم کے پیسے ہوں گے وہ دوسرے شہر میں پہنچے گا. یہ آپ نے کسی شخص کے حوالے کی اور اس نے کہا کہ میں 50 روپے دوں گا, اس پیسے کو وہاں تک پہنچا لیں گے, یہ پیسے آپ اس میں سے کاٹ لیجئے اور اس کے بعد باقی 950 روپے وہاں پر پہنچ جائیں. لیکن اگر آپ کے شہر میں مستحق موجود ہے, اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرکز میں پہنچیے اور وہاں سے یہ سب دیکھیے, اس صورت کے اندر آپ بھجوا تو سکتے ہیں لیکن آپ پرچہ اس میں سے نہیں کاٹ سکتے. اور اگر کبھی بھجوانا جو ہے وہ مستحق کے حکم سے, مستحق نے فرض کیجیے کہا کہ آپ نجف احرم بھجوا دیں یا کہا کہ پورا شہر میں بھجوا دیں, مستحق نے جامع الشرائط کے حکم سے اگر آپ بھجوا رہے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے. اس صورت میں اگر کبھی بھجواتے وقت بیچ کے پیسہ ضائع ہو گیا, وہاں تک نہ پہنچ سکا, تب بھی آپ کے لیے دوبارہ حکم نکالنا واجب نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو صورتیں تھی اس کے اندر آپ کے لیے بھجوانا جائز, خرچہ کاٹنا بھی جائز, لیکن اگر راستے میں کھو گیا تو اس صورت میں دوبارہ فنڈ نکالنا آپ کے لیے واجب ہو جائے. اگر مستحق کے حکم سے آپ بھجوائیں تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز بھی ہے, اور اگر راستے میں کھو جائے تب دوبارہ نکالنا واجب بھی نہیں. اب آخری مسئلہ یہ کہ سید کسے کہتے ہیں. سید اسے کہتے ہیں کہ جس کا سلسلہ ہے نفر باپ کے واسطے سے سادات تک پہنچ جائے, جو باپ کی طرف سے, یعنی اگر کسی کی ماں سید آئی اور باپ غیر سید ہے تو وہ سید نہیں کہلائے, باپ اگر سید ہے اور ماں غیر سید ہے تو اس صورت میں وہ سید کہلائے, اور سید سے اسے نہیں کہتے کہ جو رسول کی اولاد میں سے, بلکہ سید اسے کہتے ہیں جو رسول کے پردادا جناب حاکم کی اولاد میں سے, جتنے بھی جناب حاکم کی اولاد میں سے ہیں وہ سب کے سب سید کہلائے, جتنے بھی جناب عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں وہ سب کے سب شرح سید کہلائے گی اور اس کو حکم دیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی سید عبد المطلب کے جو 10 بیٹے تھے ان میں سے ابو طالب کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب سید کہلائے گی, تو اب باقی خاندان جو ہے یہ بھی صحیح ہے، اکیلے خاندان جو ہے یہ بھی صحیح ہے، الگ خاندان جو ہے یہ بھی صحیح ہے، شرن یہ سب کے سب سید ہے اور ان کو خود دیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ اگر ابو لہب کی وجہ سے بھی کوئی سید اور مومن اس کو بھی حکم دیا جا سکتا ہے، شرن جو ہے وہ سید کہلائے. لیکن بہتر یہی ہے، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آپ فاطمی کو پریفر کریں، جو فاطمی ہے یعنی جناب فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں آپ اس کو ترجیح دیں، لیکن یہ بہتر ہے، واجب نہیں. اگر آپ اس کی موجودگی میں بھی کسی اور کو دے دیتے ہیں، کسی ابو جہل ابو زید کی یا جناب جعفر طیار کی اولاد میں سے کسی کو دے دیتے ہیں، تب بھی وہ آپ کے لیے بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تو کی بات فہم سادات کی، اب دو مسئلے فہم امام کے، اس کے بعد خود کی گفتگو بالکل ختم ہو جائے. ابھی فہم سادات کے سلسلے میں یہ مسئلہ گزرا کہ آقا خمینی کے نزدیک واجب یہ ہے کہ فہم سادات بھی آپ مجتہد جامع الشرائط کو، یعنی جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، اس مجتہد کے حوالے کریں یا اس کی اجازت سے کسی اور کو دیں. آقا خمینی کے مقدر کسی صورت میں بھی سید کو بذات خود خود نہیں دے سکتے. آپ کوئی تو یہاں بہتر یہ ہے کہ آپ خود مجتہد کو خون دیں، لیکن اگر آپ خود بھی دینا چاہیں تو اپنی ذمہ داری کے اوپر آپ دے سکتے. لیکن سہم امام کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے اندر تمام مجتہدین متفق ہیں اور سب کا ایک ہی فتویٰ ہے کہ سہم امام صرف اس مجتہد کے حوالے کیا جائے گا جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، یعنی مجتہد اعلیٰ. اس کے علاوہ نہ کسی اور شخص کو آپ دے سکتے ہیں، نہ کسی دوسرے عالم کو آپ دے سکتے ہیں، نہ کسی دوسرے مجتہد کو آپ دے سکتے ہیں، بلکہ واجب ہے کہ جس کی تقلید آپ کرتے ہیں صرف اور صرف اسی کو آپ پوچھتے ہیں. اب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ براہ راست جا کر اس کے حوالے کریں، اس کا جو وکیل آپ کے شہر میں ہے اس کو دے دیں، جہاں جہاں اس نے خرچ کرنے کی اجازت دی. کچھ امام بارگاہیں ہوتی ہیں، کچھ ادارے ہوتے ہیں. اگر ان اداروں کو اختیار ملا ہوا ہے آپ کے مجتہد عالم کی طرف سے، تو آپ اس ادارے کو بھی اپنا فہم امام دے سکتے ہیں. یہ تو ہے خود دینے کا. لیکن اگر فرض کیجیے آپ بھجوانا چاہتے ہیں، آپ بھجوائیں گے آپ کوئی کو کہ جو مجتہد عالم، لیکن آپ خود نہیں جا سکتے، آپ کسی کی امیر اور امانت دار شخص کے حوالے کر سکتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ خود میں آپ کو نہیں دے رہا بلکہ آپ آئی تک بھجوا سکتے. اگر کسی عادل کے حوالے آپ کرتے ہیں یہ کہہ کر، تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. وہ عادل وہاں تک پہنچائے یا نہ پہنچائے، اس کا شرعی گناہ جو ہے اس عادل کے سر میں، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ خون کا جتنا مسئلہ ہے اس کو سینٹرلائز کیا جائے، یعنی سارا کا سارا خون صرف علماء کے حوالے سے کرتے ہیں. تو آپ سہم امام اور سہم سادات بہتر آپ کے لیے ہے، سہم امام واجب آپ کے لیے ہے کہ آپ علماء کے حوالے کر دیں تاکہ کسی قسم کی شرعی ذمہ داری آپ کے سر پر باقی نہ رہے. اگر خود وکیل ملتا ہے تو بہت اچھا ہے، وکیل نہیں ملتا تو کسی اور عادل عالم کے حوالے کر دیں، یہ کہہ کر کہ آپ اس کو میرے عالم تک پہنچا دیں. جب آپ یہ جملہ اسے کہہ دیں گے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہے، وہ جس کام میں چاہے اس کو استعمال کر دیں. اب آخری مسئلہ اس کا اور اس کے اندر جو اعتراض وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے غلام مجتہد کو حکم دیا، ان میں خرچ کر دیا، ایک کوٹی تعمیر کرا لی ہے، قالین لیا ہے، فرنیچر لیا ہے، گاڑی خریدی، ان کا مقصد کیا؟ سہم سادات تو سید کے حوالے کیا جائے، سہم امام کے مقاصد آٹھ ہیں، آٹھ چیزوں میں سہم امام خرچ کیا جاتا ہے. آپ مجتہد عالم آقا خوئی کو دیں، تب بھی وہ انہیں آٹھ چیزوں میں خرچ کریں گے. آپ امام زمانہ کے حوالے کر دیں، تب بھی وہ انہیں آٹھ چیزوں میں خرچ کریں گے. آٹھ چیزیں شریعت اسلامیہ کو پھیلانا، شریعت اسلامیہ کی ترویج کرنا، دین کو قائم کرنا، احکامات کو نشر کرنا یعنی توزیع المسائل یا دوسرے قسم کے رسالے چھپوانا، اس علم میں دین حاصل کرنے والے طالب علموں کا خرچہ برداشت کرنا، علماء کا خرچہ برداشت کرنا، ایسے لوگوں کا پورا خرچہ برداشت کرنا یعنی اسے خود سے ان کا خرچہ پورا کرنا کہ جو جاہلوں کو تعلیم دیتے یا جو گمراہوں کو تبلیغ کرتے یا جو عام مومنین کو واض و نصیحت کرتے. تو یہ آٹھ کام بتائے ہیں امام نے خود اپنی زبان سے، اور انہیں آٹھ کاموں میں سہم امام خرچ کیا جاتا ہے. آپ کسی کو بھی جا کر دیں، وہ انہیں آٹھ کاموں میں اس کو خرچ کریں. اور ان آٹھ کاموں میں آپ دیکھیں کہ گھوم کے اندر ہر جگہ عالم ہی موجود ہے، آٹو کے آٹو شعبوں کے اندر عالم موجود ہے. تو آپ کسی کو دیں خم وہ واپس کسی عالم کے پاس آتا ہے. تو آپ جو دیکھتے ہیں کہ آپ کا خم عالم سے لے کر اپنی ذات پر فرض کیجیے فرض کر دیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خم دیتے ہیں وہ آپ کے عالم کو لکھتا ہے کہ اتنا خم مجھے دیں، میں آپ کو بھجواؤں وہ لکھ دیتے ہیں کہ آپ بھجوائیں گے جبکہ میں آپ کو واپس کروں گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہیں براہ راست آپ اپنے اوپر پنجاب کر دیں. تو خم کے ابھی سے وہ مرد مربت کے خلاف ہوگا، جس کی وجہ سے اس کا رونا تو یہی پڑتا ہے کہ یہ خوش دینا آپ کے لیے بیکار ہو گیا. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو دوبارہ نکالیں، کیونکہ اخلاق ختم ہو گیا نام مضبوط آ گیا. تو خود نکالنا واجب ہے، لیکن نکالتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ کسی کو عارف کو دیں جو خیت کو تو یہ خیال کر کے دیں کہ یہ میرے اوپر احتجاج کر رہا ہے اور میں اللہ کی عبادت کو انجام دوں. یہ خیال کر کے نہ دیں کہ میں اس کو دے کر اس کی زندگی کو بہتر بنا رہا ہوں اور اس کے بارے میں کام کر رہا ہوں. اور مطلب مطلب یہ ہے کہ ہمارے قوم کے بل ہو اور آپ آپ اللہ کو مراد یہ ہے پوجا کرنے لگے، کیونکہ یہی قوم سے نکالتے ہیں ان کے اندر یہ برائی جو ہے بالخصوص پھیل چکی ہے کہ اگر تھوڑا سا کسان کے حوالے کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے اس کے اوپر کوئی احتجاج کر دیا. لیکن اس کی تفصیل ہے کہ ان شاء اللہ مال کے موضوع ہے اور اس میں حالات کے موضوع ہے. یہ جملہ پہلے وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کی فرمائش یہ تھی کہ اس جگہ بھی چیک کریں، لیکن اس کو تقدیر کے ساتھ ان شاء اللہ آئندہ بخاری سے ہماری گفتگو ابتدا ہے چمپان سے چند خاص موضوعات پر جاری تھی، اور یہ کیا گیا تھا کہ یہ چند خاص موضوعات وہ ہیں کہ جو آئندہ ہمارے پروگرام کی بنیاد کریں. اور اب تک گفتگو ہماری پہنچ چکی ہے کہ ہمارے صالحہ کی کیا اہمیت ہے، حقوق اللہ کسے کہتے ہیں، حقوق اللہ کو انجام دیتے وقت کیا نیت ہونا چاہیے، حقوق اللہ کسے کہتے ہیں. اب ہماری گفتگو دو موضوعات پر رہ گئی ہے، اس کے بعد یہ بنیادی موضوعات ختم ہو جائیں گے جو جس کے اوپر پورے پروگرام کی بنیاد ہے. ایک موضوع ہے علم کی اہمیت اور دوسرا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لیکن یہ موضوعات ابھی شروع نہیں ہوئے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ حالات سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی غربت جو ہے زیادہ عرصے تک نہ چل سکتی. اس لیے اس چیز کو مناسب سمجھا گیا کہ جو موضوعات گزشتہ سال نامکمل رہ گئے تھے ان کو پائے تقریب تک پہنچا دیا جائے، تاکہ اگر کبھی سنائی بھی ہو تو ہر موضوع اپنی حد تک مکمل ہو چکا ہو. گفتگو اس سے پہلے کپڑے کے موضوع پر چل رہی تھی، تحبیب سے گفتگو بھی اسی موضوع پر ہوئی تھی اور گزشتہ گفتگو بھی اسی موضوع پر ہوئی تھی. اور ارادہ یہ تھا کہ محرم کے حق سے اس موضوع کو شروع کیا، لیکن محرم بہت دور ہے اور حالات کو پتہ نہیں کہ کیا ہو جائے. اس میں بہتر یہ سمجھا گیا کہ پہلے اس موضوع کو پایا تقریر تک پہنچا دیا جائے، سپنے کا موضوع، اس کے بعد اگر حالات کی اجازت دی تو پھر نئے موضوعات پر گفتگو کا آغاز ہو. گزشتہ
مسجد میں پانچویں امام کی وہ حدیث میرے ذہن آئی کہ جس نے پانچویں امام بالکل کھل کر یہ اعلان کر دیا کہ ہم کسی ایسے شخص کو اپنا شیعہ نہیں مانتے کہ جس کے پاس تقویٰ نہ ہو. خاص طور کے لیے الفاظ کے کچھ چہرے جو کہ نئے نظر آ رہے ہیں ان کی اور حدیث سے خلاصہ تھا کہ ہماری آج کی گفتگو آگے بڑھ گئی. پہلی پانچویں امام نے کہی وہ یہی کہ ولیاں ہیں خدا کی فتح بلّہ خدا کی فتح ماں کیا تم وہ شخص ہمارا جیا نہیں کہ منی تفلا اللہ سے درجہ نہیں وہ ادا ہو اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اور یہ اعلان کہ وہ ہمارا جیا نہیں ہمارے ہر امام نے کیا امام پنڈت بھی کیا امام جا پر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم کی دوسری ہے ولہ فتح تھا ولہ معاشیت ہونا الا من اطاع اللہ خدا کے فضل کو اس وقت ہمارا کیا نہیں ہے جو اللہ کی اطاعت سے نہیں کرتا. ساتویں امام کی ہے ولہ نہیں سب ان شیعت خدا کی فتح اس وقت ہمارا کیا نہیں نہیں سب ان نہیں سب ان شیعت ہمارا جیا نہیں کا حق ہل مفت میرا ہر ہے ہی بڑا حضور ہند امام نے ایک معیار بتایا ہے اور یہ معیار بہت کا بہت مشکل معیار ہے اس لیے کہ اس معیار کو پورا کرنے میں اکثر لوگ راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور لفظ اختیار کر لیتے ہیں. امام کا معیار کیا ولہ نہیں کمی کیا دینا خدا کے مطلب ولہ ہمارا جیل اللہ کا حد پر مقدرہ مردوں نے تین عورتیں وہ عورتیں جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی وہ عورتیں جنہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں وہ عورتیں جو کبھی گھر کے دروازے سے باہر نہیں ہوئی اللہ کا حد پر مقدرہ ہر ایک بڑا حضور ہے ایسی عورتیں جو مقدر جو پردے کے ساتھ جو عزت اور عزت کے ساتھ وہ اپنے پردے کے بھی یعنی اپنے گھروں میں جن کے پاس دنیا کی کوئی خبر نہیں آ رہی ایسی عورتیں اپنے گھروں میں پردوں کے پیچھے یا سطح اکثر کو تعریف نہ کریں کہ ہمارا ہے اس کی پرہیزگاری وہ شخص ہمارا کیا نہیں اس کی پرہیزگاری جس کے سپنے کی تعریف پردہ نشین عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر نہ کریں یعنی اب شیعہ جو ہے وہ تقوی میں اس مقام تک پہنچ جائے اس کے تقوی کی اتنی شہرت ہو جائے میاں کے بچتے ہوئے اخلاق پر عمل کرتے ہیں اس حد تک اس کے تقوی کی شہرت ہو جائے کہ وہ پردہ نشین عورتیں جن کے پاس کوئی اطلاع نہیں آئی ان کے پاس بھی اس کے تقوی اور اس کی پرہیزگاری کی اطلاع آ جائے اور اس طریقے سے ہو جائے عورتیں اپنی گفتگو اپنی بول چال میں مسلسل کی پرہیزگاری کا تذکرہ کرتی تو یہاں پہ یہاں پر بچہ قسم کھا کر امام نے یہ کہہ دیا پورا پورا ذخیرہ کا حدیث بھرا ہوا اور یہاں پہ ہی تذکرہ ہوتا ہے لفظ قسم کے ساتھ ہوتا ہے کہ خدا کے قسم وہ ہمارا جیا نہیں ہے کہ جو اللہ کے بھگوان ہے اختیار کرتا ہوں. یہ معیار بتا دیا پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں نویں دسویں آخری امام پورا سلسلہ چل رہا ہے ہر ایک امام نے یہ معیار بتا دیا کہ جب تک دو چیزیں نہ ایک تقویٰ اور ایک کتاب اس وقت تک کوئی شخص امام کا دیا نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد دوسری وہ چیز کہ نہ ایسے شخص کہ جو ایک طرف محبت کا زبانی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور دوسری طرف لا یک بہو سی رتو بلا یک شلو سنتو لا یک بہو بکو ہوں یا اچھا امام کے الفاظ ہیں اور تفصیل سے آ گئے کہ ایسا شخص زبان سے یہ کہے کہ میں رسول کو یا علی کو مانتا ہوں لا یک بہو بکو رسول اور علی کی محبت یعنی آلے محمد کی محبت لا یک بہو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ کیا زبان سے یہ دعویٰ ہے اور اس کے بعد سیرت میں اور عمل میں آل محمد کے خلاف من کان مطیعا للہ فہو لنا ولی ومن کان عاصیا للہ فہوا لنا حضور، ایسا شخص کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ہمارا ولی. بہت غلط مقام پر دماغ لے کر جا رہے ہیں مومن، من کانا مطیعاً للہ فہوا لنا ولی، کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، یعنی جس شخص کے پاس تقوا، جس شخص کے پاس احکامات خداوندی کی پیروی کا جذبہ، ہوا لنا ولی، وہ ہمارا ولی ہے. کہ جس طریقے سے ہم خود اللہ کے ولی ہم کہتے رہتے ہیں علی ولی، تو خود ہی آل محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہمارا ولی، ہم خدا کے ولی. نتیجے سے یہ شخص کی ولایت الہیہ پر فائل ہو جائے، لیکن یہاں ایک طرف اتنا اوپر لے جا رہے ہیں، وہاں دوسری طرف بالکل سبھی کے اوپر گرا رہے ہیں. ومن کان للہ عافیا فہوا لنا حضور، اور اس کے برف جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے فہوا لنا حضور، وہ ہمارے لیے دشمن اور دشمنے جانی. کیونکہ لفظ اردو عربی میں ایسے دشمن کے لیے آتا ہے کیونکہ دوسرے کی جان کے در پہ، تو وہ ہمارے جان کا در پہ، وہ ہمارے خلاف ہے، ہماری زندگی کے خلاف ہے. وہ شخص کے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، یہی موضوع تقوا چل رہا ہے. کہ اگر تقوا نہ ہو تو دماغ حد تک بتا رہے ہیں کہ ایسا شخص ہمارا دشمن، ایسا شخص بالکل ہمارے مخالف چل رہا ہے. کہ لا تنالوا ولاية إلا بالطاعة والورع، ایسا شخص جو اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا اور اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ کبھی کبھی بھی ہماری ولایت کو حاصل نہیں کر سکتا. زبان سے جتنا ہی کہتا رہے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے، لیکن لا تنالوا ولاية، وہ ہماری ولایت کو حاصل نہیں کرے گا کہ جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری نہ کرتا. تو یہ تقوا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے احکامات کو ماننا، یہ بنیاد ہے ایک مومن کی زندگی. اور جب تک ایک مومن اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، کسی مسجد کا کوئی فائدہ نہ محبت ان کو پہنچا سکتی ہے اور نہ عبادت اسے پہنچا سکتی. عبادت کی بیکار ہے اور محبت کی بیکار ہے جب تک یہ تقوانا ہو. تقوی کے لیے قرآن نے 13 خبریاں سنائی، 13 ایسی خبریں ہیں کہ جو صرف اور صرف متقی کو ملی، اور وہ بھی ایک کچھ خبریں جو قرآن نے نہیں سنا. 13 کچھ خبریاں کیا ہے جو ہماری آئندہ تقریر کا موضوع ہوگا. آج کی گفتگو چل رہی ہے تقوی کے موضوع. جب تک یہ تقوا نہ ہو اس وقت تک کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہم امام کے ماننے والے یا ہم کسی بھی طریقے سے مسلمان ہیں، تو یہ مسلمان ہونا بھی ان کے لیے بیکار ہے. اور تقوی جہاں ہو، جس کے پاس تقوی ہو، خدا کے پاس یہی ملا. ہمارے پاس معیار فضیلت یا دولت یا علم یا شہرت ہے یا طاقت ہے یا ان کو جمع ہے، مختلف معیار ہے جس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اچھا ہے یا برا ہے. خدا کے پاس صرف اور صرف ایک معیار ہے. پیغمبر اسلام مکے کو پتا کرتے ہیں، اور مکہ کے بعد پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر خطبہ دے، تو خود نے پیغمبر اسلام نے یہی معیار بتایا. یہ تو شاہد القائم، ہر ایسا شخص جو آج یہاں پر موجود ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ میرے پیغام کو اس شخص تک پہنچانے کے لیے یہاں پر موجود نہیں. تو پیغام کیا ہے؟ ان اللہ تبارک و تعالی خدا نے خلقکم من آدم، تم تمام لوگوں کو آدم سے پیدا کیا، وہ آدم نے تین اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. ان نہ پیرک مند اللہ ہے وہ آسپا، ان نہ پیرک مند اللہ ہے وہ آکرا وہ اکرا کم وہ کم. تمہارے اتنے معیار ہیں، غلط ہے، ایک پخت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس کی زیادہ عزت کرو، ایک سب عزت کرو. ان تمام کے تمام معیار بیکار. خدا نے جو معیار قائم کیا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اتنا پیرا کو اس میں جو سب سے بہتر وہ اب رقم، اور اس میں جو سب سے بڑا وہ کون ہے؟ اب معقم سے پہلے اللہ سے ڈرے، وہ اقم لہو اور اللہ کی کتاب. جس کے اندر یہ دو باتیں ہیں وہ سب سے اکثر، اور جس میں یہ دو باتیں نہیں وہ سب سے زیادہ بدتر اور سب سے زیادہ بدتر. تقوا کیسے کسے امیر المومنین سے پوچھا جا رہا ہے، مولا تقوا کسے کہتے ہیں؟ اس کی تفصیل ہماری 42 تقریر میں آ چکی ہے. آج اسے کا خلاصہ فرمایا، تقوا اسے کہتے ہیں جا رہے ہوئے کیسے راستے پر جس کے دونوں طرف جھاڑیاں اور جھاڑیوں میں کانٹے لگے ہوئے، اور تم اس راستے پر چل رہے، راستہ بہت تنگ ہے، بہت چھوٹا راستہ، تمہیں جانا، تمہارے کپڑے انتہائی نفیس اور نازک کپڑے، دونوں دور کے کانٹوں کو جب تم دیکھتے ہو تو اپنے کپڑے کو اپنے جسم کے ساتھ جذبہ کر لیتے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلتے ہو کہ کوئی کانٹا نہیں تمہارے کپڑے میں لگ کر اسے پھاڑ لو، اس کے اوپر خراش پیدا نہ کر دے، اسی کا نام تقوا ہے۔ ادھر دنیا میں چل رہے دنیا کے کانٹے مختلف مقامات سے آتے ہیں، تمہارا یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو بالکل محسوس کر دو، احکامات کو الہیہ دن کر اپنے آپ کو بند کر دو اور ہر ہر مزے سے دیکھتے ہوئے چلو کہ کہیں کوئی دنیاوی کانٹا تمہارے لباس میں لگ کر تمہارے ایمان کو خراش نہ پہنچا دے، تمہارے ایمان کو نہ پھاڑ دے۔ اور جس چیز کا تذکرہ ہو چکا تھا کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان مستحبات اور مکروہات کا خیال رکھے، تقوی کی بنیاد پڑتی ہے کہ انسان نہ مستحب چیز کو چھوڑے نہ مکروہ کام کو بجا لائے، لیکن یہی سے اس کے پہل کی چلتی ہے جو اس سے پہلے آ چکی کہ اگر آپ واجب کو چھوڑ کر مستحب آپ کو پکڑیں گے، حرام کو چھوڑ کر مکروہ سے پرہیز کریں گے، تو اس صورت میں یہ تقوی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی خام خیالی ہے، اور سب سے زیادہ آسانی سے آپ شیطان کے دائرے میں آ سکتے ہیں کہ مطلب گورنمنٹ غریب آ رہا ہے، آپ مجالس کریں، آزاداری کے حصہ لیں، ہر قسم کا دان کریں اور خود کو زکات نہ نکالیں۔ اس صورت کے جتنا پیسہ آپ نے لگایا ہے آزاداری میں، اس سب ایک تو بیکار گیا، اور اس کے بعد دوسرا گناہ آپ کو یہ ملے کہ آپ ایمان جیسے پاک اور معصوم شخص کی آزاداری ایک ایسے پیسے سے کر رہے ہیں کہ جو حرام کا پیسہ ہو گیا، تو جس پیسے کو چھونے کا آپ کو حق نہیں ہے، واجب کو چھوڑ کر آپ مستحب پکڑ رہے ہیں، اس سے بدتر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ واجبات کو انجام دینے کے بعد اداکاری کو کریں تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اب یہ تقویٰ ہو گیا، اب آپ بالکل محسوس ہو گئے ہیں، بالکل آپ بول کے اندر ایسے دائرے میں آ گئے ہیں کہ آپ کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد اس چیز پر پڑتی ہے کہ تقوی کا جذبہ موجود ہے، اور اگر تقویٰ نہیں ہے تو معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ ذکر میں اس واقعے کو پورا کر دینا چاہتا ہوں کہ جو تحقیق کی تقریر کے آخر میں سیکھنا رہ گیا جو ہے، جو اہل یمامہ کے رہنے والے، اہل یمامہ میں سے تھے، یمامہ ملک ہے وہاں کے رہنے والے ہیں، اسلامی معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد یہیں سے پڑتی، اہل یمامہ میں سے جو ہے مدینے آتے جب ان کے کانوں یہ خبر پڑتی ہے کہ ایک پیغمبر آیا اور یہ کہتا کر رہا ہے کہ میں خدا کا سچا پیغمبر ہوں، میری اطاعت کرو اور فلاح پاؤ، جو ہے آتے جو ہے ان لوگوں میں سے کہ جن کی نہ ماں کا پتا تھا نہ باپ کا پتا تھا، شکل ان کی حبشیوں سے زیادہ کالے اور قد ان کا عرب کے پتہ پت جو چند ممتاز لوگ چونتے تھے، جو ہے کالے پتہ پت، نہ حسب کا پتا نہ نصب کا پتا، نہ مال اور دولت نہ خود، آتے ہیں مدینے پیغمبر اسلام سے ملاقات کرتے ہیں، پیغمبر اسلام سے پہلی ملاقات ہوتی ہے، زمین کے دل پر اثر ہوتا ہے، جو کچھ فرما رہے ہیں پیغمبر یقیناً یہ سچ اور کٹی، لیکن ایمان نہیں لاتے تو انتظار کرتے ہیں کہ اور نکلتے پیغمبر اسلام کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے اسلام لے آتے ہیں، اسلام تو لے آئے کہ جس رہنے کا کوئی ٹھکانا نہیں، اسلام کی مسجد نبوی میں جو ہے رعایت اختیار کر دن بھر پیغمبر کے ساتھ رہتے ہیں، رات کو اس کی مسجد میں سو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ کر کے اس قسم کے اور لوگ مدینے میں آتے ہیں، اسلام لاتے جاتے ہیں اور مسجد نبوی میں رعایت اختیار کر دے جاتے ہیں، مگر ابھی ساتھیوں کا ہجوم ہو گیا مسجد نبوی میں، حکم الہی ہوا کہ اے پیغمبر ان لوگوں کو مسجد سے نکال دو، کیونکہ مسجد جو ہے وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ عبادت کی جگہ ہے، پیغمبر اسلام نے حکم الہی کی تعمیل مدینے سے مسجد مدینے کی مسجد نبوی سے ان کو نکالا ہے، مسجد کے باہر ایک چبوترا بنایا تھا اور جب اترے کے اوپر ایک سائبان ڈالا اور اس کے اندر 15-20 آدمیوں کو رہائش دی، یہ لوگ اصحاب صفا کہلانے لگے، صفا چبوترا، صفا کے رہنے والے اصحاب صفا، اصحاب صفا کی تعداد کبھی بڑھ جاتی تھی کبھی گھٹ جاتی تھی، ان میں سے جو جو اس قابل ہو جاتا تھا کہ اپنا گھر قائم کر سکے وہ یہاں سے چلا جاتا، ایک وقت میں دو سو تک ہو گئے تھے اور آخری وقت میں پندرہ یا بیس رہ گئے. ابو ذر غفاری کے اصحاب صفا میں کچھ عرصے رہ چکے, سلمان فارسی کے کچھ عرصے اصحاب صفا میں رہ چکے. جو ہے تصدیق اللہ اپنے صفا کے اوپر پیغمبر اسلام روزانہ ایک مرتبہ ملاقات کے لیے آتے سے ملاقات کرتے اور جو کچھ مقدار ہو سکتی ہے وہ اصحاب صفا بھی کرتے. پیغمبر اسلام آج آئے, جب آج آئے تو ایک دن سے ملاقات کی اور اس کے بعد جوہین کو دیکھا. جوہین کو دیکھنے کے بعد اس مرتبہ پیغمبر اسلام جوہین کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ جوہین تم ایسا کام کیوں نہیں کرتے, شادی کو شادی کر لو, ایک الگ گھر بناؤ, اس رحمانیت کی زندگی کو ڈر کر کے جس اجتماعی زندگی میں آ جاؤ تو اسلام گوٹو بیوی تمہاری خواہشات کو بھی پورا کرے گی اور تمہارے گھر کے کاموں میں بھی مدد دے گی. کہا جوہر نے کہ یا رسول اللہ میری تو خود یہی تمنا ہے کہ میری شادی ہو جائے, کسی تمنا نہیں ہو, لیکن یا رسول اللہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ میرے پاس حسن و جمال, نہ میرے پاس مال و دولت, میری شکل بھی آپ دیکھ رہے ہیں, میرا حسب و نسب بھی دیکھ رہے ہیں اور حربوں کے بارے میں بھی آپ واقف ہیں, کہ اس سے زیادہ متعدد کوئی قوم اسلام سے پہلے نہیں. چھٹے مان کی حدیث ہے کہ چھ آدمی چھ باتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں تو عرب جو ہے آپ کا بیچ جاتے عرب کے حصوں میں اس لیے جائیں گے کہ ان کے اندر نقصی تصاف اور اصبیت بہت زیادہ ہے کہ عرب کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. تو کہا کہ میں نے کہ عرب کو رکھا ان کو کون لڑکی دے دوں اور اگر باپ سے پیار بھی ہو جائے تو کون کی ایسی بیٹی ہوگی تو کچھ جیسے مقصورت کا سب کا حق اور ہتھیار بنا دیں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے جوہین میں کیسے نکلے تھے, کیا تم زبانی اسلام لائے تھے اور دل سے اسلام نہیں لائے, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے آنے کے بعد یہ تمام چیزیں اب ختم ہوں گی. اسلام نے اسٹینڈرڈ کو بدل دیا, معیار کو بدل دیا, ایسا تھا کہ اسلام سے پہلے بہت سے لوگ انتہائی امیر اور انتہائی اونچے مقام پر, اسلام نے ان کو ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا, اور اسلام سے پہلے سینکڑوں ایسے تھے کہ انتہائی غریب سے اسلام نے ان کو عزیز کر دیا. ایسا آئندہ ایسی بات نہ ہے, میرے نزدیک پورے مدینے کوئی شخص تم سے بہتر نہیں ہے مگر سوائے تقوی, جس کا تقوی تم سے بہتر ہے وہ تم سے بہتر, جس کا تقوی تم سے بہتر نہیں وہ تم سے بدتر ہے, چاہے اس کے پاس کتنی عمارت, کتنا ہی مال, کتنی ہی دولت, کتنا ہی اس کا اثر و رسوخ. جوہر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ہمت کر کے جاتا ہوں. رسول نے کہا کہ بے شک جاؤ اور مدینے کے جس دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے یقیناً تمہیں وہاں سے اس بات میں جواب ملے گا. جوہر کی ہمت نہیں پڑی لیکن جو پیغمبر اسلام نے کہا تو روانہ ہو گیا. ایک طرف پیغمبر چلے, بڑے طرف جوہر چلے. جوہر چلے, چلتے چلتے جوہر سے معلومات فراہم تو پتہ چلا کہ اس وقت مدینے میں سب سے زیادہ خوبصورت جو خاتون کی ان کا نام تھا زلفا. زلفا کے والد یزید ابن لبید انصار قبیلہ انصار سے تعلق رکھتے ہوئے بہت ہی بڑا قبیلہ تھا اور انتہائی طاقت, اس کے سرداروں نے ممتاز سردار ہمت نہ پڑی وہاں جانے دل میں یہ خیال کیا اس کے کسی اور بختر انصاری کے گھر پر جانا چاہیے, لیکن پیغمبر کے الفاظ مجبور کر رہے ہیں نہ کہ آگے بڑھتے ہیں. جلدی اتنے لبید انصاری کے دروازے پر پہنچتے اور ہمت کر کے اندر داخل ہوئے. جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد قباء ہے, تمام مدینے کے جتنے بھی ممتاز ترین افراد ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے. اس مسجد کو دیکھ کر ایک مرتبہ جوہین گھبرا ہے, لیکن آج کے سے واپس جانا مناسب تھا. چنانچہ ایک مرتبہ یزید ابن لبید انصاری کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے یزید ابن لبید انصاری, میرے پاس پیغمبر اسلام کے ایک پیغام آہستہ سے کہوں یا میں چاہے آنکھ دیکھے. یزید ابن لبید انصاری نے سنا, وہی رد عمل ہوا جو ہمارا اور آپ کا ہوتا ہے. یہ مٹ کے سنتے ہیں کہ امام کی یہ حدیث ہے تو ایک مرتبہ کان لگا دیتے, لیکن جب نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے تو محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہی کیوں. یزید ابن لبید انصاری نے پہلے سے یہ کہا کہ پیغمبر کا پیغام اور میرے لیے سے بڑے فخر کی کیا بات ہے، بچ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے جو ہے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں پیغمبر کے حکم کے مطابق جاتا ہوں تو تمہاری گھڑی سے کیا اب تو یہ سننا یزید ابن لبیہ نے عرض کی لمحے کے لیے گھبرائے کہ آخر میں نے اس سے کہا کیوں تھا کہ مجمع عام دیتا ہوں، جبکہ سے کہتا کہ میں کچھ دے دلا میں اس کو سخت کر دیتا لیکن اب بچنے کا کوئی چارہ نہیں، کہا کہ اس کو یقین نہیں کہ پیغمبر نے ایسی بات کہی ہے، کیا پیغمبر نے پلان اس چیز سے واقع کہی کہ ہم لوگ ہمارے قبیلے والے اپنے قبیلے سے باہر کبھی کو نہیں دیتے، ہمارا یہ معیار ہے کہ جو ہمارے سوشل اسٹیٹس کے اوپر پورا اترے جو ہمارے یہ معیار کا ہوگا صرف ہم اس سے شادی کرتے ہیں، اپنے سے کم تر لوگوں سے شادی نہیں کرتے۔ کہا جو ہے نے کیا تم میرے الفاظ پر چیک کر رہے ہو یا پیغمبر کی ہدایت، کہا کہ نہیں مجھے یقین ہے کہ تم نے اپنی طرف سے یہ الفاظ پڑھ لیے ہوں گے، تم جاؤ میں پیغمبر سے بعد میں بات کر لوں گا اور انہیں بتا دوں گا کہ ہماری خاندانی روایات کو جس جو ہے پڑے تھے اسی طریقے سے روانہ ہوئے، لیکن جو کہتے ہوئے کہ ملا خدا کی قسم قرآن میں جو کچھ ہے اور ہمارے پیغمبر جو کچھ لے کر آئے کہ لبے کے انصاری کے الفاظ اس کے بالکل مختلف کہتے ہوئے روانہ تمام مجمے نے یہ الفاظ سنے، دروازے کے کڑی میں کوٹری خود نے اتفاق سے زلفا کی کتاب کی اس کوٹری میں آئیں، انہوں نے یہ سنا کہ نوجوان یہ کہتا ہوا جا رہا خدا کے مقام یزید ابن لبید انصاری قرآن اور رسول کی تعلیمات کے خلاف کہہ رہے ہیں، باپ سے یزید ابن لبید انصاری جذبوس پیدا ہوا کہ آخر کون کی ایسی بات میرے باپ نے کہی، بلوایا باپ کہا کہ بابا یہ نوجوان جو ابھی گیا یہ کیوں یہ کہتا ہوا جا رہا، باپ نے کہا کہ چرن طریقہ ہے بیٹی کے باپ کا کہہ دوں گا کہ تمہاری ایک نسبت آئی اور یہ کیا آیا تھا یہ کہہ کر کہ مجھے پیغمبر نے بھیجا ہے تاکہ میں زلفا کی شادی جو ہے ذکر بیٹی نے پوچھا فوراً بابا پھر آپ نے کیا جواب دیا، تو کہا جدید ابن لبید انصاری نے تو وہی جواب دیا جو مجھے دینا چاہیے تھا، میں نے انکار کر دیا کہ میں اپنی نازوں کی پالی بیٹی کو تمہارے جیسے شکل سے اپنے حوالے کیسے کر سکتا، بیٹی نے کہا کہ بابا آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن اگر واقعی پیغمبر خدا نے یہی کہا ہو تب کیا ہوگا، جدید ابن لبید انصاری نے کہا کہ پیغمبر نے بھی کہا ہو تب بھی میں جا کر ان کو سمجھا سکتا کہ یا رسول اللہ کی ہماری روایت نہیں، کہا کہ بابا آپ ایسا کہیں کہ خود جائیں پیغمبر کے پاس اور ابھی سمجھا دیں اس سے پہلے کہ یہ سب پیغمبر کی خدمت سے پہنچ کر آپ کی برائی، جدید ابن لبید انصاری نے کہا کہ بیٹی تمہاری نسبت ہے جیسا تم کہو ویسا عمل کرو، یہ کہہ کر گئے جوید کو لا کر بٹھایا اور خود پیغمبر کے پاس پہنچے، جب پیغمبر کے پاس پہنچے ایک بڑی بات کہی کہ یا رسول اللہ کی ایک شکل کالا تھا چمنا کا آدمی میرے پاس پہنچا تھا اور میری بیٹی زلفا کی نسبت جیسا پہنچا تھا، یا رسول اللہ اگر آپ اس مقام پر ہوتے تو آپ کیا پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں صرف اور اس کی شادی کر دیتا اگر وہ مومن تھا، کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے خاندان کا یہ رواج نہیں بلکہ ہمیں یہ چپو کو بھی برابری ہونا چاہیے، لڑکا اور لڑکی میں برابری ہونا چاہیے، آج کل کے لوگ وہ یہی کہتے ہیں ورنہ ذہنی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہتی ہے بعد میں آگے والی زندگی میں جا کر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہے یزید ابن لبید انصاری جو بھی تم نے کہا وہ صحیح شادی ابھی تک کرو جب چپو ہو برابری ہو، اب وہ ایک نمے کے لیے کچھ ہوگا کہ پیغمبر نے بھی میری تعریف کر دی، کہا کہ یار رسول اللہ یہی جواب میں نے یزید ابن لبید انصاری کو دیا تو وہ ناراض ہو، یہی جواب میں نے جوید کو دیا تھا تو وہ ناراض ہو گئے، یا رسول اللہ میں ان کو بھیجتا ہوں آپ نے پوچھا پیغمبر نے کہا جو کچھ میں نے کہا تھا میرا ایک لمحے کے لیے اس پر غور تھا، شادی ہمیشہ برابر والے سے کرنا چاہیے لیکن المومن کب المومن ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کے برابر ہے ہر اعتبار تو صرف جگہ پر اسلام کہتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے برابر ہے چاہے ایک مومن واقع کر رہا ہو دوسرا لاکھوں میں پھر ایک مومن ایسا ہو کہ جس کے سر پر جتا نہ ہو اور دوسرا مومن ایسا ہو کہ منہ میں سونے کا چمچا لے کر پیدا ہو، لیکن اسلام کا کلچر اس کے اندر کہ دونوں بالکل برابر تو اے یزید ابن لبید انصاری جو ہے کسی بھی اعتبار سے تم سے کم نہیں بلکہ ہو سکتا ہے تم سے زیادہ ہو، جب کہ سنا تو تمناؤں پر خوف پڑ گئی، سر کو جھوٹا ہے آہستہ آہستہ کر کے چلے اپنے گھر. لیکن اطمینان تھا کہ بہرحال لڑکی ایسے قبول کر سکتی ہے ایسے بچے کل. اور اسلام میں یہ حکم ہے کہ شادی لڑکے اور لڑکی کی رضامندی سے. تو ابھی ایک موقع میرے ہاتھ میں ہے کہ میں جو ہے اسے بچے لے کر بچے کا بیٹی کے پاس گئے اور یہ بتایا اور بتانے کے بعد کہا کہ بیٹی مجھے دیتا اپنے کی اور کو کہ وہ کس قسم کا ہے. بیٹی نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں وہ کس قسم کا. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ خدا کا پیغمبر اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے برابر کا بنا کیا تیرا فائدہ ہو یا نقصان آئندہ زندگی بہتر گزرے یا بدتر گزرے میں اس چیز کا خیال نہیں کروں گا. جب پیغمبر خدا یہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے پوری رضا ہوں. یعنی جتنے لگا کہ انسانی یہی کہتے ہوئے نکلے ہوں کہ جب دو دل راضی تو کیا کرے گا فاضل. اور اس کے بعد پہنچے جو ہے اس کے پاس جوائن میں جا کر کہا کہ اے جو ہے میں تیار ہوں تو انتظام کروں. کہا گیا کہ یزید میں جائیں گے لڑکوں میرے پاس تو دوپہر سے کھانا کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں میں انتظام کیا کروں. چاہے تک اپنے سسٹر کو کھوجتے ہوئے یزید نے لبید انصاری نے بیٹی کی طرف سے بھی سارا کیا بیٹے کی طرف سے بھی سارا کیا داماد کی طرف سے ایک گھر اپنے گھروں میں سے ایک گھر اس کے حوالے کیا اور اس کے بعد کہا کہ آج رات آ جائے گا تمہارا نکاح ہو جائے گا. نکل گئے جو ہے مدینے کی گلیوں میں گھومتے پھرے رات کے وقت نماز مغرب پڑھ کر پیغمبر کے ساتھ میں پہنچتے ہیں پیغمبر نکاح پڑھاتے ہیں جوہر اور گفا ہے نکاح ہو گیا. یہی وہ نکاح ہے کہ خیر النکاح و فیصلہ امام نے فرمایا چلے امام کہ بہترین نکاح وہی ہے کہ جو سب سے آتا ہے. صبح کی نماز کے بعد پیغمبر اسلام نے مشورہ دیا اور شام کی نماز کے بعد شادی کی مکمل ہو اور اس کے بعد یہ واقعہ ہمارا کچھ ایسا واقعہ ہے کہ دو دفعہ نام مکمل رہ گیا ان شاء اللہ تیسری دفعہ شاید یہ مکمل کمال ہے نا گفتگو صرف یہ تھی جو واقعہ کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا یہ ان شاء اللہ ابھی تک مکمل ہو جائے گا کیونکہ لیکن یہی سے واقعہ شروع ہوگا پورا واقعہ ہمارے بیان کریں گے تو بہت واقعہ اور مقبے کے موضوع پر گفتگو مکمل ہو جائے گی ان شاء اللہ بیس دن اور اس کے بعد نامکمل موضوعات ختم ہو جائیں گے تو سارے زمین کو محرم سے متعلقہ مجلس ہے گفتگو ہوگی ہماری اداکاری سے متعلقہ چند مسائل